الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین محترم حضرات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ جمعۃ المبارک عطا فرمایا ایک مرتبہ پھر، اور پھر اس سے بڑھ کر فضیلت کی بات یہ بھی ہے کہ اس نے دین سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد میں اول وقت میں آنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ جو سلسلہ کلام اس وقت چل رہا ہے وہ سورۃ الحشر کا آخری رکوع ہے، جس کی تین آیات مبارکہ ہم پڑھ چکے ہیں، انشاءاللہ آج چوتھی آیات مبارکہ پڑھیں گے۔ یہ مجموعی طور پر سات آیات پر مشتمل رکوع ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ قرآن حکیم کا ایک بڑا منفرد مقام ہے۔ اس کی ابتدائی تین آیات عظمت انسان بیان کر رہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ دو جمعوں میں الحمدللہ انسان کی عظمت پر تین آیات مبارکہ ہم نے پڑھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی عظمت ہے اللہ کو پہچان کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں، اور انسان کی عظیم ترین عظمت کا شاہکار یہ ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے۔ پھر آیت نمبر 21 ہے، رکوع کی آیت نمبر 4 اور سورت کی آیت نمبر 21 جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ پورے قرآن حکیم میں عظمت قرآن پر، قرآن حکیم کی شان شوکت عظمت پر انتہائی اہم آیت مبارکہ۔ تو ایک آیت میں عظمت قرآن کا تذکرہ ہے۔ پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ ہم عظمت رحمان پر، قرآن حکیم کا خوبصورت ترین گلدستہ، یعنی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے، انشاءاللہ اس کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے سب سے پہلے قرآن حکیم کی عظمت کے حوالے سے دو تین باتیں سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ قرآن حکیم کی عظمت کی اصل وجہ کیا ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کا رب، رب کائنات کا کلام عظیم ترین ہے، جیسے خود اللہ کی ذات انتہائی عظیم ہے اسی طرح کلام اللہ کی عظمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقی، اللہ کے کلام کی فضیلت تمام دیگر کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر. تو بہرحال کلام تو اور بھی بہت سارے ہیں، متاثر بھی کرتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، لیکن سب سے عظیم ترین کلام اللہ کا کلام قرآن حکیم ہے. دوسری اہم بات یہ کہ قرآن کی تاثیر کیا ہے. جو تاثیر رب کائنات کی ذات ہے، ذات باری تعالیٰ یا تجلی باری تعالیٰ کی ہے، وہی تاثیر اللہ کے کلام کی ہے. اور اس کے لیے دو آیات مبارکہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کمپیریٹو سٹڈی اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی، اور آخر میں سمجھیں گے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں. الحمدللہ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کوہ طور پر اپنی شرف ملاقات کے لیے بلایا، ملاقات کا شرف دیا، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ کلیم اللہ وکلمہ ربو، اس کے رب نے اس سے کلام کیا. کلام کسے کہتے ہیں؟ متکلم، کلام، تکلیم، سپیچ، سپیکر. کلام جو ہوتا ہے اس کا ایک متکلم ہوتا ہے، اور جس سے کلام کیا جاتا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں. فاعل اور مفعول کے حوالے سے متکلم کلام کرنے والا، سپیکر، اور متکلم جس سے کلام کیا جا رہا ہو. تو قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے یہ دلچسپ واقعہ بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر پہنچے تو ایک فطری خواہش موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک سے کی. وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ. جب اللہ پاک نے شرف ہم کلامی بخشا، اور وہ الفاظ بھی قرآن میں مختلف جگہوں پر آتے ہیں کہ کیا الفاظ تھے جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا تھا؟ اب اللہ پاک کو معلوم تھا کہ یہ ایسا ہے، لیکن ایک گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے، کسی سے بات کی جا رہی ہو تو کچھ نہ کچھ آغاز تو کیا جاتا ہے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب سمپل یہ تھا، قال ہی عصائی، یہ میرا عصا ہے. لیکن ایک سوال تھا، جواب لمبا کر دیا، یہ میرا عصا ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کے لیے پتے جھڑتا ہوں، اور بھی کئی فائدے ہیں اس میں. یہ کلام کی لذت ہوتی ہے کہ جب آپ جس سے کلام کر رہے ہوں، محبوب سے کلام کر رہے ہوں، تو آپ چاہتے ہیں کہ طویل گفتگو ہو، لمبی ڈسکشن ہو. بہرحال جب ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو ایک فطری خواہش کا اظہار فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ خواہش کیا ہے؟ جب پردے کے پیچھے سے کلام ہو رہا ہو تو کیا چاہتا ہے جی؟ کیا چاہتا ہے؟ کہ جس سے کلام کیا جا رہا ہو وہ ویژول بھی ہو جائے. اس لیے آڈیو کے ساتھ ویژول امپیکٹ آتے ہیں، آڈیو ویژول امپیکٹ کے تاثیر کچھ اور ہوتی ہے. لہذا بڑی فطری خواہش کا اظہار فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال ربی ارنی انظر الیک، فرمانے لگے اے میرے رب مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. انظر الیک، میں چاہتا ہوں، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، چہرے انور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ فرمایا قال لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، ولیکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اب یہ سورۃ الاعراف ہے، تفصیلات پڑھ لیجئے گا، میں مختصرا عرض کر رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں اور دوسرا پہاڑ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ولیکن انظر الی الجبل، اے موسیٰ دیکھو ذرا اس پہاڑ کی طرف. ان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ سکو گے. پھر کیا ہوا؟ فلما تجلّى ربه للجبل، تو جب اس کے رب نے اپنی تجلی ذات باری تعالی کا عکس اس پہاڑ پر ظاہر فرمایا، جعلہ دکا، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، دکا پرخ سے اڑا دیے، اس کے پاش پاش کر دیا. اور یہ منظر دیکھ کر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کی اور اللہ پاک سے معافی مانگی. اس واقعے میں ہماری گفتگو سے متعلق پہلی اہم بات کیا ہے؟ تجلی باری تعالیٰ کا اظہار ہوا پہاڑ پر، اور پہاڑ بالفعل پھٹ گیا. یہی الفاظ اللہ پاک نے اپنے کلام کے لیے استعمال فرمایا. یہ ہے آپس میں تعلق. اللہ پاک فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، جبل کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ پر اگر نازل کرتے. لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم لازمن دیکھتے اس پہاڑ کو دبتا ہوا اور پھٹتا ہوا، دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالی کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور قرآن حکیم کی عظمت پر یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. اور لوگوں کے لیے کیوں بیان کرتے ہیں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ تفکر کریں، غور کریں اس کلام کے بارے میں، قرآن کی عظمت پر. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں بھی قرآن حکیم کی عظمت کو کھبا دے، بچھا دے، بسا دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کی عظمت دل میں ہوتی ہے نا، وقار، عظمت، جس چیز کا ریگارڈ ہوتا ہے، اس کے لیے انسان پھر اپنا وقت لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، صلاحیت لگاتا ہے، اس سے محبت کرتا. تو بہرحال اس میں حاصل کلام کیا ہے؟ جو تاثیر متکلم کی ہے، ذات باری تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر ہوئی، وہ بالفعل پھٹ گیا، وہی تاثیر اس کے کلام میں موجود ہے. اور یہ کلام کلام زندہ ہے. اقبال کہتا ہے ای کتاب نیست چیزیں دیگر است. اقبال کہتا ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی شے ہے، کوئی اور ہی چیز ہے جو سمجھ میں آنے سے بالا تر ہے. جیسے اللہ کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس طرح اس کے اندر ایسے مضامین پنہا ہیں کہ جو انسان کی عقل فہم سے بالا تر ہیں. اس کی مثالیں دے کر اللہ پاک نے سمجھایا. مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تمثیل کیوں دی جاتی ہے؟ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے. تو بہرحال آج کی میری گفتگو کا پہلا نقطہ مکمل ہوا کہ قرآن حکیم عظیم ترین کلام ہے. کس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا؟ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن حکیم رمضان المبارک میں نازل ہوا. اس کے نزول کے دو مرحلے ہیں، ایک کہلاتا ہے انزال اور ایک کہلاتا ہے تنزیل. یہ دونوں طرح نازل ہوا ہے. انزال کہتے ہیں پورا کا پورا ایک ساتھ نازل ہونا، انزل ينزل انزالا، پورا کا پورا نازل کر دینا. اور نزل ينزل تنزیلا، تنزیل کے معنی ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. تو اس بات کو سمجھیے کہ قرآن حکیم ایک رات میں نازل ہوا، اس کا انزال ہوا ہے، پورا کا پورا وہ ہے لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا بڑی عظمت والی رات، قدر والی رات میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تمہیں کیا حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ عظمت والی قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ عظمت والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. دوسرا نقطہ ہمارے سمجھ میں آیا کہ جس رات یہ اللہ کا کلام نازل ہوا یا نازل ہونا شروع ہوا، اس رات کی عظمت کیا بیان کی خود قرآن نے، کہ وہ رات 1000 مہینے یا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. پھر دعا کر لیجئے اللہ پاک اس رمضان میں ہمیں شب قدر عطا فرما دے، اور اس شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. قدر قدرت والی، قدر والی رات تو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن اس کی قدر، اس کا وقار، اس میں جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی. پھر اسی طرح تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا. تو ایک رات میں تو عظمت والی رات میں انزال ہو گیا، اس کی تفصیلات پڑھی جا سکتی ہیں. تنزیل کہتے ہیں وقت کے ساتھ، ضرورت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، وقت کی ضرورت کے ساتھ اللہ پاک نے قرآن حکیم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اس حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں الحمدللہ کہ پہلی وحی کے الفاظ پانچ آیات کریمہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی, وہ سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات. ان پانچ آیات میں دو مرتبہ ایک ہی حکم دیا جا رہا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے وحی کا آغاز ہوا نبی کریم پر علیہ الصلوۃ والسلام. پھر سات آیات نازل ہوئی سورہ قلم کی, سورہ مدثر کی, سورہ مزمل کی, اور پہلی مکمل سورہ جو نبی کریم پر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی سورۃ الفاتحہ, جو مکمل سورت کی صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ نازل ہوئی, پانچویں وحی سورۃ الفاتحہ. بہرحال میرے ذہن میں پچھلی مرتبہ بھی حدیث آ گئی تھی اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے اس حدیث کا تذکرہ کیا جائے. اس کا کچھ حصہ پچھلی مرتبہ رہ گیا تھا, گھر جا کر یاد آیا کہ اس کا اہم ترین حصہ ہے. مسلم شریف کی روایت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سورۃ الفاتحہ کی عظمت بیان فرماتے ہیں, اور یہ حدیث جو ہے حدیث قدسی ہے, یعنی حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوں فرماتا. اس سے بہت سارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں, ان مسائل کو میں چھیڑ نہیں رہا, سمجھداروں کے لیے کافی ہے. آغاز ہوتا ہے اس حدیث کا, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا ہے. فنصفہا لی, تو اس کا آدھا حصہ میرے لیے, میری عظمت بیان کر رہا ہے. وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي, اور اس کا آدھا حصہ میرے بندے کے لیے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ, اور میں نے اپنے بندے کو دیا, میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا. احادیث مبارکہ کی تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں الصلاۃ سے مراد سورۃ الفاتحہ. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے نماز کو تقسیم کیا, اور نماز الصلاۃ سے مراد الفاتحہ ہے کیونکہ آگے اسی کی تفصیل آ رہی ہے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, یقول اللہ تعالی, جب بندہ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ پاک جواب میں ارشاد فرماتا ہے حمیدنی عبدی, میرے بندے نے میری حب بیان کی. پچھلی مرتبہ سے میں نے توجہ دلائی تھی کہ انسان ذرا اپنی حیثیت کو سمجھے, اپنی عظمت کو سمجھے کہ جب نماز میں قرآن پڑھ رہا ہے, سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے, ہر ہر آیت پر اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے, تو اس یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھنی چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی چاہیے. ٹھہر ٹھہر کر, ہو سکے تو ایک ایک آیت کو رک رک کے پڑھی جائے, ٹھہر ٹھہر کے پڑھی جائے. ایک سانس میں جو پڑھا جاتا ہے یہ ذرا مناسب بات نہیں ہے. بہرحال اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس قرآن کی عظیم ترین سورت پر غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. کیا مانگتے ہیں اللہ پاک سے, 17 مرتبہ فرض نماز میں پڑھتے ہیں, پھر 12 رکعتیں سنتیں ہیں, پھر وتر ہے, کئی مرتبہ, کم از کم مسلمان جو اچھی نماز پڑھ سکتا ہے 50 مرتبہ ایک دن میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے, لیکن پڑھتا کیا ہے, کیا مانگتا ہے, اکثر و بیشتر ہماری توجہ نہیں. تو بہرحال اعلیٰ ترین علم جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا وہ قرآن حکیم کا علم ہے. لہذا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث مبارکہ بھی قرآن کی عظمت بیان کر رہی ہیں. پہلی حدیث بخاری شریف کی روایت ہے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, جس میں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہارے درمیان سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور اس کو سکھائیں. اور خیرکم میں یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, جیسے انگلش میں کمپیریٹو ڈگری ہوتی ہے پھر سپرلیٹیو ڈگری ہوتی ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے درمیان سب سے بہترین وہ ہیں, دا بیسٹ امنگ یو, کہ جو قرآن سیکھیں. خیرکم من تعلم القرآن, جو قرآن کی تعلیم حاصل کریں, وعلمہ اور تعلیم دیں, تو تعلیم و تعلم القرآن سب سے بہترین انسان. دیکھیں یہاں رک کر تھوڑا سا ذرا تجزیہ کیجئے گا, صحابہ کرام کی تعداد 125,000 کی تقریباً بیان کی جاتی ہے, بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت دی، اور امت مسلمہ کا سب سے بہترین حصہ وہی ہے. لیکن ان 1.25 لاکھ میں اتنے کتنوں کے نام ہم جانتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. جتنوں کے بھی نام یاد ہیں ہمیں یا جو بہرحال ایک زندہ حقیقت ہے، ان کی بڑی تعداد وہ ہیں کہ جو دین کے خادم تھے اور خاص طور پر قرآن کے خادم تھے. لہذا ہمارے استاد محترم کہتے ہیں بڑی اچھی بات کہ جو قرآن اور سنت سے اٹیچ ہو جاتا ہے، منسلک ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور قیامت تک ایسے لوگوں کو یاد کیا جاتا رہے گا اچھے الفاظ میں کہ جو قرآن کی خدمت کریں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور احادیث سے اپنی اٹیچمنٹ بڑھا لیں. لہذا آئیے سب سے پہلا کرنے کا کام، میں نے پچھلی مرتبہ بھی توجہ دلائی تھی، پھر عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 2 مہینے رہ گئے ہیں کس مہینے کو شروع ہونے میں، عظمت والا مہینہ رمضان المبارک. جیسے کہ عرض کیا کہ رمضان میں قرآن حکیم کا نزول شروع ہوا شب قدر میں، لہذا اپنا ایک ٹارگٹ سیٹ کیجئے. زندگی میں کچھ پلاننگ ہوتی ہے، کچھ شارٹ ہوتے ہیں، کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، کچھ گولز ہوتے ہیں، کچھ ایمز ہوتے ہیں. تو کم از کم ان 2 مہینوں میں ایک ٹارگٹ سیٹ کیجئے کہ ایک مرتبہ قرآن حکیم کو ترجمے سے پڑھیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ. 60 دنوں میں بڑا بہت اچھا حصہ قرآن حکیم کا ہم پڑھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ. اچھا، بہت سارے مسائل تھے، ترجمہ کس کا پڑھیں، کیا کریں، وضو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو آج کل بڑا لیٹسٹ سافٹ ویئر آ گئے ہیں بہت زبردست، جو میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کسی کے پاس اب موبائل فون نہ ہو، گھر میں امی کے پاس، ابو کے پاس، سب کے پاس موبائل فون موجود ہیں. لہذا ایسے سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں کہ جس میں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر موجود ہے. میرے ایک دوست ہیں زاہد چھیپا صاحب، آپ بھی جانتے ہوں گے ان کو اچھی طرح، بہت ہی بہترین سافٹ ویئر بنایا انہوں نے، اسلام 360. اور اس کی خاص بات کیا ہے؟ بہت ساری خصوصیات میں سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ کے اسکالرز کے انہوں نے تراجم، ٹرانسلیشن، تفاسیر، اسپیک لیکچر جو ہیں وہ اس میں اپلوڈ کر دیے، اور احادیث کا ذخیرہ، قرآن کا ذخیرہ، ترجمہ قرآن، بہت زبردست کام کیا انہوں نے. جو چھوٹی سی لائبریری ہے، جو بڑی بڑی لائبریری کتابیں ہوا کرتی تھیں، وہ اب سافٹ ویئر میں موجود ہیں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیا جائے. معرف القرآن بھی اس میں موجود ہے، تفہیم القرآن بھی موجود ہے، ضیاء القرآن بھی موجود ہے، اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بیان القرآن بھی موجود ہے، ان کا آڈیو لیکچر بھی موجود ہے، اور بھی کئی، یہ تو میں نے چند مشہور نام لیے ہیں اس کے علاوہ بھی. تو پہلا کرنے کا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان 2 مہینوں میں کم از کم 2 سورتیں تو پڑھ لیجئے خدا کے واسطے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ فاتحہ تو روزانہ پڑھنے کی ہے، 286 آیات پر مشتمل سورۃ البقرہ، جس کو قرآن حکیم کی ذروۃ السلام کہا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام. قرآن کا کوہان، کوہان قرآن کی چوٹی، دا بیسٹ سورہ آف دا قرآن سورۃ البقرہ، 286 آیات، 40 رکوع. اسی طرح اس کا جوڑا سورہ آل عمران، دونوں پیرلل ساتھ ساتھ ہیں. اور جوڑا اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سورتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ بھی سن لیجیے. حضور نے فرمایا الزہرارین ہیں، 2 انتہائی تابناک سورتیں کہ جو ان کو پڑھے گا، ان سے محبت کرے گا، قیامت کے دن یہ بدلیوں کی صورت میں نازل ہوں گی، یعنی بادلوں کی صورت میں نازل ہو کر ان لوگوں پر سایہ کریں گی کہ جو ان سے محبت کرتے تھے، ان پر غور و فکر کرتے تھے. تو ایک شارٹ ٹارگٹ تو کیا جا سکتا ہے کہ 2 سورتیں کم از کم، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، ان 2 مہینوں میں ترجمے کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں. الحمدللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے مانگیے بھائی، یہ مانگنے کی شے، اللہ پاک اپنی کتاب کو اٹھانے، پڑھنے، پڑھانے کی توفیق بھی اپنے پسندیدہ بندوں کو دے دا، جس کو دے دے، جس کو ہدایت عطا فرما دے. بہرحال قرآن حکیم کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، چومنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، ہر حرف پر نیکی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم پڑھتے ہو الف لام میم، تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ، اور ہر ہر نیکی پر، ہر ہر حرف پر جب نماز میں پڑھی جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نیکیوں کا خزانہ ہے قرآن حکیم. ثواب کی نیت سے اس کو پڑھا جائے تو یہ انتہائی ثواب کا ذریعہ ہے، اللہ کا ذکر کا ذریعہ، اللہ کی یاد کا ذریعہ، اللہ کی معرفت کا ذریعہ. لیکن ذرا اس بات پر بھی غور کیجئے کہ کیا قرآن حکیم صرف نیکی، ثواب، ایصال ثواب یا حصول ثواب کے لیے نازل ہوا ہے؟ ذرا تلخ بات ہے، ہم نے اس کو ایصال ثواب یا حصول ثواب کا ذریعہ بنا دیا. یا تو کسی کا انتقال نہیں ہو رہا تو سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن کیا سورہ یاسین محض مردوں کے لیے ہے؟ سورہ یاسین تو قرآن حکیم کا قلب اگر قرار دیا تو یہ تو بڑی زبردست صورت ہے کہ جس پر غور کیا جائے، فکر کیا جائے، تو یہ ہمارے ایمان و یقین کا لیول بھی ہائی کرے گی. لہذا قرآن حکیم بنیادی طور پر ایصال ثواب یا حصول ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا. اس کا اصل آبجیکٹو یہ نہیں ہے. اصل آبجیکٹو کیا ہے پھر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس، خود قرآن نے، خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیا یہ قرآن کیوں نازل ہوا. ہدل للناس یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے. لہذا آخری بات اب یہ ہے کہ اگر قرآن حکیم کو ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے تو اس کا حرف حرف ہدایت سے بھرپور ہے. لیکن سوال ایک اور یہاں پیدا ہوتا ہے، ہدایت ملے گی کسے؟ اس کا جواب خود قرآن حکیم میں، سورہ بقرہ میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین، یہ ہدایت تو ہے لیکن ہدایت ہے متقین کے لیے، فرما برداروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو یہ پوٹینشل ہوتا ہے کسی چیز کے اندر، دل میں اگر تقویٰ ہو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا، کی ہدایت کے حوالے سے پڑھا جائے تو لازمن اللہ پاک ہدایت عطا فرماتا. اس کا ایک اور پازیٹو ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں ہدایت کے لیے محنت کی جائے، جیسے صحابہ کرام محنت کرتے تھے. ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے ایمان اور ہدایت جو ہے گھر میں مل گئی الحمدللہ، ماں باپ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان تھے تو ہمیں بھی ایمان مل گیا. ورنہ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیے کہ جنہوں نے محنت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، کتنے بڑے شکر گزار ہوا کرتے تھے وہ ہدایت حاصل کرنے پر. بہرحال ہدایت کے ڈفرینٹ لیولز ہو سکتے ہیں. اس میں ایک تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں حاصل ہے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین والا ایمان حاصل کیا جائے. لہذا قرآن حکیم کے پانچ حقوق ہیں جو ہم سب پر عائد ہوتے ہیں، اس کو جلدی سے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. سب سے پہلا حق قرآن حکیم کا یہ ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام مانا جائے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، ہم سب تو مانتے ہیں، دنیا میں 1,57 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں جو اس کلام کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کا کلام مانتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی شامل ہیں. لیکن ماننے کے دو لیول ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا تصدیق بالقلب، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یقین کرنا، تصدیق کرنا. تو خود قرآن حکیم بتاتا ہے کہ یہ ایمان کا دوسرا، پہلا اور دوسرا لیول خود قرآن سے حاصل ہوگا. سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ہیبت، اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت پیدا ہو جاتی. واذا تليت عليهم آياته، اور جب اس سے ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. تو کون سا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے؟ یقین والا ایمان. تو ایمان کے بھی دو لیول ہو گئے، ایک زبان والا اقرار اور ایک دل والا یقین. جب دل میں یقین پیدا ہو جائے تو پھر عمل درست ہوتا ہے. یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فقفوری. اور ایمان کی حرارت اگر درکار ہے تجھے، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. اللہ پاک قرآن میں غوطہ زن ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہر شخص کا مینٹل لیول الگ الگ ہوتا ہے، ہر شخص ایک جیسے ذہنی سطح کا نہیں ہوتا. تو ہم جس ذہنی سطح کے بھی ہیں، کسی بھی لیول پر ہو، ان سب کے لیے اللہ پاک ہدایت عطا فرماتا. آج کی آخری بات یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دنیا کی ایسی نعمت کہ جو ہمیں حاصل ہو جائے تو وہ ہمارے لیے رحمت بن جائے. دنیا کی تمام ہی نعمتیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن ایک ایسی نعمت کہ اگر مل جائے تو تمام نعمتیں رحمت بن جائیں گی، اور اگر وہ نعمت نہ ہو تو تمام نعمتیں زحمت بنیں گی. زحمت، رحمت اور زحمت قریب قریب ہی ہے. ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے کے فرق نے محرم کو مجرم بنا دیا. تو بہرحال رحمت اور زحمت میں فرق کیا، ذرا نوٹ کیجئے گا. اگر دنیا میں انسان کو ہدایت مل جائے تو دنیا کی تمام مادی نعمتیں رحمت بنیں گی، اور ہدایت کی نعمت نہ ہو تو تمام مادی نعمتوں کے بارے میں جواب دینا ہوگا. ایک ایک پیسہ، ایک ایک وقت، صلاحیت، اولاد زحمت بن جائے گی. تو سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نعمتیں ہدایت، دولت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس کے ساتھ ہدایت کی نعمت بھی عطا فرما دی. تو یہ پیسہ کس کے لیے استعمال ہوگا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام لینے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ 10 عشرہ مبشرہ میں سے 3 کے نام لیا میں نے کہ جن کو اللہ پاک نے ہدایت کے ساتھ دولت عطا فرمائی تھی. کچھ مناقب صحابہ کے بھی بیان ہونے چاہیے. واقعہ یہ ہے کہ عظیم ترین انسان تھے یہ، انسانیت کے سب سے بڑے محسن. سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور کے الفاظ کیا ہیں؟ دو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، جلدی جلدی تازہ کر لیتے ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کا تذکرہ کر رہے تھے، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت میں یہ نعمتیں یہ نعمتیں. تو ایک صحابی کے ذہن میں دلچسپ سوال پیدا ہوا، اور سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو 8 کے 8 دروازوں سے پکار ندا لگائی جا رہی ہوگی جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہیں وہ صحابی جن کو جنت کے تمام دروازوں سے ندا لگائی جا رہی ہوگی کہ آپ جس سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں. اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے غزوات آئے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، مشکل غزوات. کئی مرتبہ، ایک نہیں کئی مرتبہ، انہوں نے غلے کے غلے خرید کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیے. ایک مرتبہ اتنا بڑا غلہ خرید کر تقسیم کیا، صدقہ کیا مسلمانوں پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعا دی کہ عثمان سے اللہ تعالی راضی ہو گیا. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا تھا تو وہ ذہن میں آ گیا، یہ جو آپ خطبے میں پڑھتے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر و اصدقہم حیاء عن عثمان و اقضاہم علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. میں اس کے معنی کیا ہیں؟ ویسے نوجوان کے ذہن میں پیدا ہو گیا، کبھی ہمارے دل میں بھی پیدا ہوا کہ پڑھتے کیا ہیں مولوی صاحب؟ توجہ سے سنتے تو ہیں ادب سے، اور عرصہ دراز سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور سن کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی کیا فرما رہے ہیں مولوی صاحب، نہ چیخ کر کیا فرما رہے ہیں. یہ تھوڑے سے لطیف سا ایک انداز ہے بات کرنے کا، کہ کم از کم خطبہ جمعہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تو ریٹن موجود ہوتا ہے. لہذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی عظمتیں بیان کی، خود اللہ کے نبی نے بیان فرمائی. لہذا سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، ارحم امتی، میری امت پر سب سے زیادہ رحم دل، رحم کرنے والے، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. وہ اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے فیصلے کے بارے میں سخت سے زیادہ سخت ہیں، اشد عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح ان میں سے اکثر حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ با حیا ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ اللہ بھی ان سے حیا کرتا ہے، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. وہ اقضا، سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے قاضی اقضاء، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں. جو ان صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، وہ مجھ سے نفرت رکھتا ہے. تو بہرحال صحابہ کرام میں عظیم ترین صحابہ کا تذکرہ آ گیا. ان کی عظمت اصل میں قرآن حکیم کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے میں. اللہ پاک اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم اتنا عظیم ہے کہ جس رات نازل ہوا وہ رات عظیم ترین رات کہلائی. جس پیغمبر کے قلب مبارک پر نازل ہوا وہ پیغمبر رحمت للعالمین کہلائے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کے قلب مبارک پر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن نازل کیا. اسی طرح جس قوم کی طرف نازل ہوا وہ قوم امام الناس بنا دی گئی. جس علاقے میں نازل ہوا وہ محترم ترین علاقہ قرار پایا. اور اسی کو ریلیٹ کر لیجئے اللہ کے نبی کی حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب جو اس قرآن سے منسلک ہو جائے گا، پڑھنا پڑھانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لے گا، وہ بہترین لوگ ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی اس عظیم مشن میں لگانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہے اصل سوال. اولاد کو حافظ قرآن، عالم قرآن، مبلغ قرآن بنانے کے لیے تیار؟ اگر تیار ہیں تو ہم نیک آدمی ہیں. کیونکہ نیکی کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ نیکی کا اظہار اس کی سمبولک یہ ہے، اپنی اولاد کے بارے میں ہم نے کیا فیصلہ کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابراہیم میں نے تم کو تمام انسانوں کا امام بنایا. پہلا سوال کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال ومن ذریتی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، امام الناس، ابو الانبیاء. اور امام الناس، ابو الانبیاء، خلیل اللہ. اللہ پاک امام الناس بنا رہے ہیں تو پہلا سوال، قال ومن ذریتی، میری اولاد کے بارے میں کیا فیصلہ؟ تو آئیے اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں اولاد کو صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے اور اس کو قرآن سے متعلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں فتنوں کا دور ہے، الملحمۃ العظمیٰ ہونے والی ہے، فتنۃ الدجال، پتہ نہیں کیا کچھ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے، نظر آ رہا ہے. ان فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آخری حدیث سنا رہا ہوں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہی فرما رہے تھے، انہا ستکون فتنہ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ، آزمائش آنے والی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا، مم مخرج منہا یا رسول اللہ، فتنہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا تو ضرور آئے گا، اس سے نکلنے کا راستہ بتائیے، مخرج، ایگزٹ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب تمہیں ان فتنوں سے نکالے گی. اور آج جتنے فتنے معاشرے میں موجود ہیں شاید ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں. فتنہ دجال، مادہ پرستی کا فتنہ، الہاد کا فتنہ، فتنوں کی دور میں ہم گزر رہے ہیں. اس سے نکلنے کا اور بچنے کا راستہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اس قرآن کے ساتھ متعلق ہو جائیے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.